پیر 3 ستمبر کے سیربین کے ساتھ شفیع نخیجہ مئی کا سلام۔ امریکہ پاکستان سے قدرے ناراض، امداد بند کرنے کی دھمکیاں اور ساتھ ہی افغانستان میں تعاون کا خواہش مند بھی، یہ چیزتا ہے کیا؟
پاکستان اور امریکہ کی دوستی جو ہے بہت لو پوائنٹ میں پہنچی ہوئی۔ عمران خان انہوں نے بہت سخت بیانات دیے تھے، میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا ہے کہ عمران خان کی پالیسی ہے کیا۔
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو مسلح افواج کے سربراہ جنرل جان ڈینفورڈ کے ہمراہ 5 ستمبر کو پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں۔ ادھر امریکی فوج نے پاکستان کے لیے $30 کروڑ کی امداد بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ساتھ ہی ایک امریکی تھنک ٹینک سے خطاب میں امریکی معاون وزیر دفاع رینڈل جی شرائیور نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ کو پاکستان اور چین کے بڑھتے ہوئے اقتصادی روابط پر بھی شدید تحفظات ہیں۔ رینڈل جی شرائیور نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ کو افغانستان کے مسئلے کے سیاسی حل کے لیے پاکستان کا تعاون درکار رہے گا۔ پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے نئی حکومت کے چیلنجز پر تفصیلی بحث ہمارے پروگرام سیربین میں اب سے کچھ دیر میں سنیے۔ میانمار کی ایک عدالت نے خبر رساں ادارے رائٹرز کے 2 صحافیوں کو ملکی رازوں سے متعلق قانون کی خلاف ورزی کے جرم میں 7 سال قید کی سزا سنائی ہے، جس کے بعد سے ان کی رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ صحافیوں پر الزام ہے کہ انہوں نے روہنگیا کے خلاف تشدد کی جانچ کے دوران ملکی رازوں کے قوانین کے برعکس کام کیا۔ تفصیلات کے ساتھ نادیہ سلیمان۔
صحافی وو لون اور جو سو کو گزشتہ سال سرکاری دستاویزات کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا۔ سزا پانے والے صحافیوں کا کہنا ہے کہ وہ بے گناہ ہیں اور پولیس نے انہیں جال میں پھنسایا ہے۔ اس معاملے کے حوالے سے ملک میں میڈیا کی آزادی کے دعوے پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہ دونوں صحافی گزشتہ سال دسمبر میں گرفتاری کے بعد سے قید میں تھے۔ رائٹرز کے مدیر اعلی اسٹیفن ایڈلر نے کہا ہے کہ آج کا دن میانمار، رائٹرز کے صحافیوں وو لون اور جو سو اور دنیا بھر میں پریس کی آزادی کے لیے غمناک دن ہے۔
چین کی دارالحکومت بیجنگ میں ہونے والے چین افریقہ اجلاس کے آغاز میں چین کے صدر شی جن پنگ نے افریقہ کے لیے $60 ارب کی اضافی امداد کا اعلان کیا ہے۔ صدر شی جن پنگ نے خطے میں چین کے سرمایہ کاری منصوبوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں سیاست کا عمل دخل نہیں ہوگا۔ دوسری جانب ناقدین نے خبردار کیا ہے کہ افریقی ممالک انفراسٹرکچر کی تعمیر میں چین سے لیے جانے والے قرضوں کو واپس کرنے کے متحمل نہیں ہو سکیں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ شام کے صوبے ادلب سے دہشت گرد عناصر کو نکالنا ہوگا۔ دمشق کے دورے کے موقع پر ان کا کہنا ہے کہ اس علاقے پر شامی حکومت کا کنٹرول بحال ہونا چاہیے۔ خیال رہے کہ ادلب شامی صدر بشار الاسد کے خلاف بغاوت کرنے والے عناصر کا آخری بچ جانے والا مضبوط قلا ہے۔ ایران کی حمایت یافتہ شامی فوج ادلب پر بڑے پیمانے پر کارروائی کا منصوبہ بنا رہی ہے، جبکہ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ ان حملوں سے لاکھوں شہریوں کو خوفناک نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے بشرا بی بی اور خاور مانیکا کی بیٹی سے پولیس اہلکاروں کی مبینہ بدتمیزی اور پولیس حکام کے تبادلوں میں مبینہ سیاسی مداخلت کی تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے 1 ہفتے میں رپورٹ طلب کر لی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ عبداللہ فاروق کی۔
چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے آج اسلام آباد میں پاک پتن کے ڈسٹرکٹ پولیس افسر رضوان گوندل کے تبادلے سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت کی۔ سماعت کے دوران عدالت نے حکم دیا کہ پنجاب پولیس کے سربراہ کلیم امام وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کے دوست کی جانب سے ڈی پی او پاک پتن سے معافی مانگنے کو کہنے اور ان کے تبادلے کے لیے اثر و رسوخ استعمال کرنے کے واقعات کی تحقیقات کریں۔ عدالت نے حکم دیا ہے کہ خاور مانیکا کی صاحبزادی سے مبینہ بد کلامی اور اس معاملے میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی مداخلت سمیت تمام پہلوؤں کی تحقیقات کے بعد 1 ہفتے میں رپورٹ پیش کی جائے۔
پاکستان میں اسکردو کی جیپ ریلی ماہر اور مشاق ڈرائیورز کے لیے ایک امتحان ثابت ہوتی ہے۔ اس بار ریلی میں 3 خواتین نے بھی شرکت کی ہے۔ سلمہ خان بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ اپنے تجربے کے بارے میں کہتی ہیں،
آپ کو کنٹرول ہونا چاہیے، باقی ڈیزرٹ میں مطلب یہی ہے کہ سینڈ میں نا گاڑی پھنسنے کا ہوتا ہے تھوڑا سا، لائک اگر ہائٹ آئے گی اور اس میں سینڈ بھی بہت زیادہ ہو جائے گی تو وہاں پہ لائک گاڑی پھنسنے کا خطرہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی اس میں کروز آ رہے ہیں، پھر اس کے بعد مطلب بمپی ہے، آپ کو ایک دم سے مطلب جمپس ملیں گی، ٹھیک ہے، تو گاڑی کو کنٹرول کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا، تو یہ کافی مطلب ہارڈ ڈرائیونگ ہے۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع مستونگ میں بم کے دھماکے میں 1 اسکول ٹیچر ہلاک جبکہ ان کا بیٹا زخمی ہوا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
یہ واقعہ ضلع مستونگ کے علاقے کنڈا اور تیری میں پیش آیا۔ مستونگ میں انتظامیہ کے اہلکار نے بتایا کہ عبدالرؤف نامی ایک اسکول ٹیچر بیٹے کے امرا اپنے بھائی کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے جا رہا تھا۔ اہلکار کے مطابق راستے میں دماغ خیز مواد پٹنے سے اسکول ٹیچر ہلاک اور ان کا بیٹا زخمی ہوا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق اسکول ٹیچر کی ہلاکت ریموٹ کنٹرول بم دھماکے کی وجہ سے پیش آیا۔ خیال رہے کہ اسکول ٹیچر کے بھائی کو 22 اگست کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ہلاک کیا تھا۔
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ امریکہ کے معاون وزیر دفاع برائے امور ایشیا اور پیسیفک سیکیورٹی رینڈل جی شرائیور نے اپنے ایک انٹرویو میں پاکستان سے متعلق اپنی شکایتوں کا اظہار کیا ہے۔ افغانستان میں تعاون نہ کرنے پر امداد بند کرنے کی دھمکی دی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ وہ پاکستان کو غیر مستحکم نہیں کرنا چاہتا اور امداد حاصل کرنے میں مدد بھی کر سکتا ہے۔ اس چیستاں کو سمجھنے کے لیے میں نے امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے جس وقتی صلاحکار امریکہ میں مسٹر احسان احراری سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ یہ کس طرح کا پیغام ہے، دوستی کا ہے یا دھمکی کا؟
پاکستان، امریکہ کو پاکستان سے کئی شکایات ہیں۔ پہلی شکایت یہ ہے کہ پاکستان جو ہے امریکہ کی سپورٹ نہیں کر رہا ہے، وہ پیسفل نیگوشیشن جو امریکہ سیکھ کر رہا ہے طالبان سے اس میں۔ ایک اور شکایت یہ ہے کہ پاکستان جو ہے کنٹرول نہیں کر رہا ہے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو۔ امریکہ کو اس بات کی شکایت ہے کہ پاکستان کو جو لیڈنگ رول پہ پلے کرنا ہے، امریکہ سمجھتا ہے کہ پاکستان بہت اہم ایکٹر ہے افغانستان کے پیسفل سولوشن کے لیے، مگر اس میں پاکستان کی جو رول ہے اس سے امریکہ خوش نہیں ہے۔ پاکستان کا کہنا یہ کہ آپ نیگوشیشن ہوئی نہیں رہی ہیں آپ کی، تو ہم کیا پیسفل۔
یہاں جتنی سر آپ نے باتیں کی ہیں نا، میں آپ کے استدلال کو سمجھ رہا ہوں۔ میں انہیں میں سے ایک ایک کر کے ذرا سے آپ سے جواب معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان کا ڈیفنس سیکرٹری کا، نائب ڈیفنس سیکرٹری کا بیان ہے، انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان میں تعاون نہیں کر رہے، مزید پابندیوں کی دھمکی دی ہے، امکان ظاہر کیا۔ دوسری طرف یہ بھی کہتا ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنا نہیں چاہتے۔ سوال میرا یہ ہے کہ اقتصادی امداد حاصل کرنے میں مدد بھی کر سکتا ہے وہ، تو یہ کس قسم کا پیغام دے رہا ہے، دوستی کا ہے یا دھمکی کا ہے؟
دوستی اور دھمکی دونوں شامل ہیں اس میں، یہ عجیب غریب بات ہے۔
ماشاءاللہ،
پاکستان بالکل، امریکہ بالکل صحیح بول رہا ہے جب یہ کہتا ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم نہیں بنانا چاہتے، اس میں کوئی شک نہیں۔ امریکہ یہ بھی بول رہا ہے کہ پاکستان، دیکھیے پاکستان اور امریکہ کی دوستی جو ہے ختم ہو گئی یا بہت بہت لو پور میں پہنچی ہوئی کم از کم۔ اب جو پاکستان کے نئی پرائم منسٹر جو ہے عمران خان، انہوں نے بہت سے پہلے جب ایسے کینڈیڈیٹ بہت سخت بیانات دیے تھے، تو امریکہ یہ معلوم کرنا چاہ رہا ہے کہ عمران خان کی پالیسی ہے کیا، اسی لیے بھی آ رہے ہیں وہ پامپے آنے والے ہیں آپ کے پاکستان میں۔
ٹھیک ہے،
پاکستان سے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں آپ کے چیف آف اسٹاف سے کہ پاکستان کا کیا رول ہوگا اس میں پیسفل نیگوشیشن جو ہونے والی ہے۔ اور پاکستان سخت ناراض ہے امریکہ سے کہ اس نے آئی ایم ایف کی جو ایڈ کے خلاف جو ہے سفارش کی ہے پاکستان کی۔
چلے دوسرا، ٹھیک ہے، یہ آپ نے پھر استدلال میں اپنا جزوی بیان بھی دے دیا، لیکن جو نائب سیکرٹری یا نائب وزیر دفاع ہیں موصوف کہتے ہیں کہ پاکستان کے چین کے ساتھ اقتصادی تعلقات پر بھی ان کو تشویش ہے، پاکستان سے کیا وہ چاہتے ہیں چین کے زمین میں؟
خیر وہ ایک ایڈڈ ایشو ہے، وہ بہت ہی مائنر ایشو ہے۔ امریکہ کو معلوم ہے کہ ون بیلٹ ون روڈ کا جو پروگرام ہے چائنا کا، اس میں پاکستان ایک بہت اہم رول پلے کرے گا، مگر امریکہ کے پاس چارہ کیا ہے؟ اب پاکستان اگر یہ پوچھے امریکہ سے کہ اچھا یہ بتائیے کہ ہم اگر کل ون بیلٹ ون روڈ کو چھوڑ دیں تو آپ ہمارے لیے کیا کریں گے، تو امریکہ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو فارن پالیسی ہے ساؤتھ ایشیا کے تعلق سے، وہ اس کو پاکستان اپنے حساب سے بہت ہی اینٹی پاکستان تصور کرتا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ انڈیا اس میں افغانستان کی پارٹی پیس نیگوشیشن میں ایک رول پلے کرے, اور پاکستان کو سخت ناپسند ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا کو رول پلے کرے گا آنے والے دنوں میں. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پاکستان اور امریکہ کی دوستی کا بیسس کیا ہے, دوستی کا بیسس جو افغانستان ہے وہ ایک پرماننٹ فیکٹر ہے, اسی لیے امریکہ آ رہا ہے آپ کے پاس, پاکستان کے پاس, یہ بولنے کے لیے کہ ہماری مدد کرو. مگر پبلکلی کم از کم یہ بولیں گے اپنا گرے تو گرے ٹانگ اونچی ایک والی بات ہے کہ ہم جو ہے تمہاری مدد بھی چاہیں گے, مگر ہم کو ہماری مدد تم ہمارے حساب سے کرو, اپنے حساب سے مت کرو.
صحیح.
اور پاکستان کی جو سب سے اہم جو بہت ہی امپورٹنٹ جو پاکستان کو امریکہ کو شکایت ہے پاکستان کے تعلق سے, کہ پاکستان کی جو ٹیررزم پالیسی جو ہے وہ پاکستان کو امریکہ کو سخت ناپسند ہے. امریکہ یہ بولتا ہے کہ تم نے جو گڈ ٹیررسٹ بیڈ ٹیررسٹ کی جو پالیسی جو رکھی ہے وہ ہم کو سخت ناپسند ہے, اور تم چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے ہو, اور ہم اس کے تعلق سے تم پہ کریٹیسائز کرنا نہیں چھوڑیں گے. یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں. دیکھیے
ذرا اس پہ غور کریں احسان عراقی صاحب, کہ امریکہ کو جو شکایات ہیں ان سے ملتی جلتی ایک حرکت یا ایک بات جو امریکہ نے کی وہ یہ کی کہ $30 کروڑ کی رقم جو دینی تھی امریکہ کو وہ بھی روک دی, اس سے پہلے 500 کروڑ کی رقم دینی تھی وہ بھی بند کر دی. تو یہ جو رقم بند کی ہے امریکہ اس کو کہہ رہا ہے امداد تو ہے نہیں, یہ تو واجب الادا امریکہ کے اوپر رقم ہے نا جو کوالیشن سپورٹ فنڈ کے تحت ہے, کہ جو پاکستان نے جو قربانیاں دی ہیں, جو کام کرتا ہے, جو اپنے راستے دیتا ہے, پیچھا کرتا ہے, اس سب کے اوپر. تو یہ ماجرا کیسے حل ہوگا کہ وہ کہتے ہیں امداد, یہ کہتے ہیں کہ تو واجب الادا ہے.
یہی ہے, دیکھیں جب تعلقات میں ٹینشن آ گیا تو یہ تمام باتیں ہوتی رہیں گی. تو دیکھیے میرے حساب سے یہ اچھی چیز ہے کہ پاکستان جا رہا ہے اور وہاں گفتگو کرے گا پرائم منسٹر سے اور چیف آف اسٹاف سے آرمی کے, تو ہو سکتا ہے کہ اس وزٹ کے بعد, دورے کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہوں, اس کے امکانات ہیں. مگر اس کے امکانات جو ہے تقریباً سمجھیے 70% نہیں ہے کہ تعلقات بہتر ہوں گے.
امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے جز وقتی صلاحکار یہ تھے مسٹر احسان ایرہاری. افغانستان اور پاکستان کے وزرائے خارجہ میں ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی ہے. پاکستان میں نئی حکومت کی تشکیل کے بعد افغانستان میں اس کے بارے میں کس قسم کے تاثرات ہیں جاننے کے لیے میں نے کابل میں بی بی سی کے نامہ نگار سید انور سے گفتگو کی, لیکن پہلے صوبہ بلخ میں طالبان کے نئے حملے کی بابت پوچھا.
آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان کے شمال میں صوبہ بلخ ایک پرامن صوبہ ہے, لیکن گزشتہ رات وہاں دو علاقوں میں ضلع دولت آباد اور ضلع چاربلک میں طالبان نے کچھ سیکیورٹی پوسٹوں پر حملہ کیا ہے. وہاں مقامی حکام کا کہنا ہے کہ طالبان نے دولت آباد ضلع کے علاقہ چاہی میں سیکیورٹی پوسٹوں پر حملہ کرنے کے بعد سیکیورٹی پوسٹوں کو آگ لگایا ہے. مقامی حکام نے بھی تصدیق کیے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز وہاں عام لوگوں کو جانی نقصان نہ پہنچنے کی وجہ سے علاقے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں, لیکن آج ان کا کہنا تھا کہ دوبارہ آپریشن شروع کی ہے. اور حکام کا کہنا ہے کہ طالبان کو جانی نقصان پہنچا ہے, لیکن معلوم نہیں کہ کتنے لوگ طالبان کے مارے گئے ہیں.
اچھا, ایک طرف تو افغانستان میں طالبان کی یہ سرگرمیاں ہیں, ایسے میں اطلاعات کے مطابق افغان وزیر خارجہ نے پاکستانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر بات کی ہے, کچھ پتہ ہے کیا کہا ہے انہوں نے؟
جی بالکل, دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ نے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے, اور اس بات چیت کا اہم موضوع افغانستان کے مشرقی صوبہ ننگرہار جلال آباد شہر میں پاکستان کے قونصلیٹ کے حوالے سے جو بند کی گئی ہے اس حوالے سے تھا. افغانستان کے وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وہاں قونصلیٹ کے لیے جو سیکیورٹی ایشوز ہیں وہ حل کیے جائیں گے, اور دونوں دوست ممالک ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں گے. ساتھ ہی افغانستان کے وزارت خارجہ صلاح الدین ربانی نے شاہ محمود قریشی کو افغانستان آنے کی دعوت دی ہے, اور دونوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے میٹنگ کے دوران دونوں مل کر بات چیت بھی کریں گے.
اچھا, امریکہ پاکستان سے چاہتا ہے کہ وہ افغانستان میں کردار ادا کرے, فعال کردار ادا کرے. اس نے امداد یا واجب الادا رقم روکنے کا بھی فیصلہ کیا ہے. افغانستان میں اس پر کیا رد عمل ہے؟
اس حوالے سے افغان حکومت کی جانب سے ابھی تک تو کوئی رسمی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، لیکن سوشل میڈیا میں اور جو میڈیا میں بحث چل رہی ہے، ایک طرح سے اس حوالے سے امریکی اقدام کی استقبال کی گئی ہے، اور یہاں لوگوں کا تصور یہ ہے کہ جب تک پاکستان پر پریشر نہ بڑھے وہ طالبان کے ساتھ مدد کرتے رہیں گے۔ تصور یہاں افغانستان میں یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے پریشر یہ کر سکتا ہے کہ کم از کم طالبان کو مذاکرات کے میز پر لانے تک کچھ مدد ملے گی۔
اچھا سید انور، پاکستان میں نئی حکومت تشکیل پا چکی ہے، اس کے بارے میں افغانستان میں سرکاری طور پر کوئی رائے سامنے آئی ہے؟
سرکاری طور پر تو وہاں وہی ڈپلومیٹک ویلکم کیا گیا ہے، لیکن جب پاکستان کے نئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ افغانستان کے حوالے سے دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں، اوپن بارڈر چاہتے ہیں، اور افغانستان لوگ وہاں گزشتہ کئی دہائیوں میں بڑے تکالیف جھیل لیے ہیں، تو ان باتوں سے ایک خوشبینی سامنے آیا ہے کہ نئے حکومت کا رابطہ یا روابط افغانستان کے ساتھ بہتر ہوگا۔ تاہم ابھی بھی یہ خوشبینی بہت زیادہ نہیں ہے، کیونکہ جب لوگ افغانستان میں عمران خان کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پھر یہ تصور بھی سامنے آتا ہے کہ یہ ایک ڈپلومیٹک باتیں ہو سکتی ہیں، جب تک عملی اقدامات نہ ہوں تب تک توقع زیادہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے ریپیٹیڈلی افغان حکام اور تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی حکام بات تو کرتے ہیں لیکن عملی اقدامات نہیں کرتا۔
کابل سے یہ تھے بی بی سی کے نامہ نگار سید انور۔ آئے پاکستان کے صدارتی انتخاب کا ذکر کریں، یہ صدارتی انتخاب کل ہے، 3 امیدوار ہیں اس میں، پاکستان مسلم لیگ نون اور حزب اختلاف کی طرف سے مولانا فضل الرحمان، اور حزب اختلاف کی ہی پیپلز پارٹی کی طرف سے اعتزاز احسن، جو کہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی طرف سے ڈاکٹر الوی۔ جیت بظاہر پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار کی نظر آتی ہے۔ میں نے اس موضوع پر صحافی اور تجزیہ کار صباحت زکریہ سے بات کی اور حزب اختلاف میں اتحاد نہ ہونے کا معمہ سمجھنا چاہا، ایسا ہے کیوں؟
ممکنہ طور پر تو جی یہی نظر آ رہا ہے، کنسیڈرنگ کہ اپوزیشن پارٹی جو ہیں وہ کسی نتیجے حتمی پر نہیں پہنچ پا رہی، کہ جو عارف علوی ہیں جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں وہی شاید آگے نکل جائیں گے، کیونکہ جب تک کہ کسی ایک کینڈیڈیٹ سے متفق نہیں ہوتی اپوزیشن پارٹی تب تک تو ان کا کچھ بھی تبدیل کرنا مشکل ہے۔
جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا سبات صاحبہ کہ بظاہر پی ٹی آئی کا امیدوار ہی کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے، تو بنیادی سوال یہ ہے کہ حزب اختلاف متحد ہوتی کیوں نہیں؟
جی یہ تو سوال جو ہے یہ اچھا سوال ہے، وہ اس لیے کیوں نہیں ہوتی متفق، اس میں کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جہاں تک پیپلز پارٹی کا سوال ہے تو ان کو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ جو اس وقت ان کی پوزیشن ہے ود بلاول بھٹو زرداری جو ہیں کمنگ ٹو دی فور فرنٹ، تو وہ ایک پوٹینشلی اسٹرانگ پوزیشن ہے فار دی فیوچر، تو وہ اپنے آپ کو اس وقت جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے اپنی ایک الگ شناخت جو ہے وہ کھونا نہیں چاہتے۔ میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے پی 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 جو ہے وہ نہیں کوآپریٹ کرنا چاہتی پی ایم ایل این کے ساتھ، اور دوسرے یہ کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ جس کینڈیڈیٹ کا ان سب نے انتخاب کیا ہے ان پارٹیز نے، وہ کافی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ ایک کنٹروورشل کینڈیڈیٹ کہے جا سکتے ہیں فار سلائٹلی پروگریسو لیننگ پارٹیز، ایٹ لیسٹ یو نو ہو کلیم ٹو بی ایٹ سم لیول لائک دی پی پی پی۔ تو مولانا فضل الرحمان کے اوپر پی 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 کا اتفاق کرنا، یہ شاید ان کی اپنی جو کانسٹیٹوئنسی جو ووٹ بینک ہے اس کے بھی خلاف جاتا ہے۔
اچھا ایک اس چیز پہ غور کریں کہ ہار جب واقعی یا یقینی نظر آ رہی ہو تو مقابلہ کیا واقعی ضروری ہوتا ہے؟ اس سے حاصل کیا کرنا چاہتی ہے حزب اختلاف جو خود متحد نہیں منقسم ہے؟
اس سے حاصل ہوگا کہ ایٹ لیسٹ وہ اپنی اپنی علیحدہ شناخت جو ہے اس کو اسرٹ کر سکے گی اپوزیشن، کیونکہ جو پالیٹکس ہے وہ لانگ گیم ہے، اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ آج کیا ہو رہا ہے، اٹس آلسو اباؤٹ کل کیا ہوگا۔ تو اگر ان کو پتا ہے کہ شکست یقینی ہے تو پھر تو اور بھی زیادہ ان کے لیے اپنے آپ کے ڈفرینٹ پرسنل آئیڈینٹیز پولیٹیکل آئیڈینٹیز کو اسرٹ کرنا ان کے لیے ضروری ہے.
اچھا سبات صاحبہ, آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ یہ صدر کا جو عہدہ ہے یہ علامتی عہدہ ہے, اختیاراتی عہدہ نہیں ہے. اصل اور واقعی اختیارات تو وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں, تو اس کے اوپر اتنی کھینچا تانی کیوں ہے؟
اسی لیے کیونکہ بہرحال یہ ایک سمبولک ریپرزنٹیشن ہے اسٹیٹ کی, اور ممنون حسین کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ وہ بالکل ہی جو ہے وہ سامنے نہیں آئے, لیکن آر ایف ایل بی نے بیان دیا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کو ایک زیادہ یوزفل طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنی پریزیڈنسی کو, اور وہ اختیارات کا استعمال جو ہے وہ اس طریقے سے کریں گے جو بھی اختیارات موجود ہیں پریزیڈنٹ کے پاس کہ ان کی ویزیبلٹی جو ہے وہ گریٹر ہو.
پاکستان کے صدارتی انتخابات جو کل ہیں اس کی بابت یہ تجزیہ کر رہی تھیں صحافی اور تجزیہ کار صباحت زکریہ. میانمار کی ایک عدالت نے خبر رساں ادارہ رائٹرز کے دو صحافیوں کو ملکی رازوں سے متعلق قانون کی خلاف ورزی کے جرم میں 7 سال کی قید سنائی ہے. اس معاملے کو ملک میں وسیع پیمانے پر میڈیا کی آزادی کے لیے امتحان کے طور پر دیکھا جا رہا ہے, جبکہ اقوام متحدہ, امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے بھی اس عدالتی فیصلے کے خلاف تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی خلاصہ نادیہ سلیمان کی زبانی.
خبر رساں ادارے رائٹرز کے دونوں صحافیوں پر الزام ہے کہ انہوں نے روہنگیا اقلیت کے خلاف پرتشدد کاروائیوں کی جانچ کے دوران ملکی راز کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے. صحافی وولون اور جو سو کو ان سرکاری دستاویزات کے ساتھ گرفتار کیا گیا جو انہیں کچھ دیر قبل پولیس افسران نے ہی مہیا کی تھیں. عدالتی فیصلے کی نہ صرف رائٹرز بلکہ اقوام متحدہ, امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے بھی مذمت کی گئی ہے. عدالت سے باہر نکلتے ہوئے صحافی وولون نے کہا کہ وہ اور ان کے ساتھی فیصلے کے خلاف اپیل ضرور کریں گے.
یہ فیصلہ براہ راست جمہوریت اور ہمارے ملک میں آزادی صحافت کو چیلنج کر رہا ہے. ہم اپیل کی پوری کوشش کریں گے اور اس صورتحال کا صبر کے ساتھ سامنا کریں گے. کیونکہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں اس لیے ہم خوفزدہ نہیں ہیں. ہم اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے.
32 سالہ وولون اور 28 سالہ جو سو شمالی رخائن کے گاؤں میں فوج کے ہاتھوں 10 افراد کے قتل کے متعلق شواہد اکٹھے کر رہے تھے. بعد میں حکام نے اس گاؤں میں ہونے والے قتل عام کو تسلیم کرتے ہوئے وعدہ بھی کیا کہ مرتکبین کے خلاف کارروائی کی جائے گی. دونوں صحافیوں کی قانونی ٹیم کا حصہ ان کے وکیل کن مانگ زو نے عدالتی فیصلے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا,
آج کا فیصلہ بہت ہی مایوس کن ہے. یہ ہمارے ملک کے میانمار کے حق میں بھی اچھا نہیں ہے, یہ جمہوریت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے, قانون کی حکمرانی کے حق میں نہیں ہے, اور یہ آزادی رائے کے خلاف ہے. ہمیں بہت ہی افسوس ہوا ہے. اس فیصلے سے کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوگا سوائے ان منفی قوتوں کے جو جمہوریت اور آزادی رائے کے خلاف ہیں.
خبر رساں ادارے رائٹرز کے مدیر اعلی اسٹیفن ایڈلر نے کہا کہ یہ فیصلہ اور آج کا دن دنیا بھر میں آزادی صحافت کے لیے افسوسناک ہیں.
آج کا دن میانمار کے لیے مایوسی کا دن ہے, رائٹرز کے صحافی وولون اور جو سو کے لیے, اور دنیا بھر میں صحافت کے لیے غمناک دن ہے. دونوں قابل قدر صحافیوں نے پہلے ہی جھوٹے الزامات کے باعث 8 ماہ سے زائد عرصہ جیل میں گزارا ہے, جس کا مقصد ان کو رپورٹنگ سے روکنا اور پریس کو دھمکانا تھا. کسی غلط کام کا کوئی ثبوت نہیں, اور اس بات کے شواہد کے بعد کہ پولیس کی جانب سے انہیں پھنسایا گیا, آج کے فیصلے کے بعد ان کی آزادی سلب رہے گی اور انہیں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے زیادتیوں کا سامنا رہے گا.
انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کے فل رابرٹسن کا کہنا ہے کہ صحافیوں کو دی جانے والی قید کی سزا کے ذریعے میانمار حکومت ملک بھر کے صحافیوں کو سخت پیغام بھیج رہی ہے.
What we're seeing is these two men being sent to prison simply for doing their jobs.
ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو افراد کو صرف اس لیے جیل بھیجا جا رہا ہے کیونکہ وہ اپنا کام کر رہے تھے. یہ میانمار کے دیگر تمام صحافیوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ اگر آپ فوج کے خلاف جائیں گے, حکومت کے خلاف بات کریں گے, تو وہ آپ کی زندگی جہنم بنا دیں گے. ہم نے دیکھا کہ عدالت میں قانون کی خلاف ورزی کے شواہد کے نام پر کوئی واضح ثبوت پیش نہیں کیے گئے.
فل رابرٹسن نے کہا کہ اس فیصلے کے بعد اب میڈیا کوریج کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا لوگ کترائیں گے میانمار حکومت یا میانمار کی فوج کے خلاف رپورٹنگ کرنے سے؟ انہوں نے کہا کہ کیا عوام کو سچ معلوم ہو سکے گا کہ ان کی حکومت اور فوج کیا کر رہی ہیں۔ میانمار میں اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ اور انسانی اقدار کے کوارڈینیٹر نے کہا کہ اقوام متحدہ بھی صحافیوں کی رہائی کے لیے مطالبہ کرتا رہے گا۔
میانمار میں صحافیوں کے لیے حالات کے بارے میں نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی خلاصہ آپ کے لیے نادیہ سلیمان نے تیار کیا تھا۔ کیا مجبوری تھی کہ رات 2 بجے زبانی احکامات دینے پڑے؟ کچھ پتہ چلا میں کہاں ہوں؟ میں اپنی ویب سائٹ bbcurdu.com پر ہوں۔ وہاں شہ سرخی یا سب سے بڑی خبر اس وقت یہی ہے۔ ویسے اسی کے نیچے آپ دیکھیں محترم چیف جسٹس کا چہرہ اور وگ ہے، اور نیچے عنوان ہے چیف صاحب کی چپیڑ۔ محمد حنیف کا ہے یہ کالم، پڑھیں اور اس کے بعد احساس ہوگا کہ اس میں بین السطور کیا کیا کہا گیا ہے۔ بحریہ کی جنگی مشق کے دوران حادثے کی تحقیقات شروع، یہ ریڈیو سربین کا بھی موضوع ہے، تھوڑی دیر میں آیا چاہتا ہے، لیکن اس دوران ہو سکے یا اس کے بعد ہو سکے تو bbcurdu.com پہ جانا نہ بھولیے گا۔
رول ساؤنڈ، کیمرا، ایکشن۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا۔
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں، اٹھ جاتا ہے۔
یا فرحان جلیبی، معشوق فریبی، خیال ہے تیرا دیوانہ، بھائیوا بھائیوا۔
ہر سنیچر سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
اور اب کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی۔
پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کا انتخاب کل ہو رہا ہے۔ احسان مانی نئے چیئرمین منتخب ہو جائیں گے، انہیں وزیراعظم عمران خان نے بورڈ آف گورنرز میں نامزد کیا ہے۔ احسان مانی نجم سیٹھی کی جگہ یہ عہدہ سنبھالیں گے، جنہوں نے 20 اگست کو استعفیٰ دے دیا تھا۔ بھارت اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے کپتان وراٹ کوہلی اور جو روٹ نے ٹیسٹ سیریز میں مڈل اور لوور آرڈر بیٹنگ کے واضح فرق کو اجاگر کیا ہے۔ واضح رہے کہ انگلینڈ نے ساؤتھ ہیمپٹن ٹیسٹ میچ میں 60 رنز کی جیت کے ساتھ ہی 5 میچوں کی سیریز بھی اپنے نام کر لی ہے۔ جو روٹ کا کہنا ہے کہ اس سیریز میں اتار چڑھاؤ رہا، لیکن انگلینڈ کے مڈل اور لوور آرڈر بیٹسمینوں نے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جو جیت کا ایک اہم سبب ہے۔ دوسری جانب وراٹ کوہلی کا کہنا ہے کہ ان کے آؤٹ ہونے کے بعد بیٹسمین ٹیم کو سنبھالا دینے میں ناکام رہے۔ دفاعی چیمپئن رافیل نڈال جارجیا کے نکولس بیسلاشویلی کو ہرا کر یو ایس اوپن کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے، جہاں ان کا مقابلہ ڈومینک تھیم سے ہوگا۔ روجر فیڈرر اور نوویک جوکوویچ تیسرے راؤنڈ کے میچز آج کھیل رہے ہیں۔ اگر یہ دونوں اپنے اپنے میچز جیتنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ان کا سامنا کوارٹر فائنل میں ہوگا۔ خواتین مقابلوں میں نمبر 3 سیڈ سلون سٹیونز، کیرولینا پلیسکووا اور سرینا ولیمز نے بھی کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ انگلش پریمیئر لیگ میں مینچسٹر یونائیٹڈ نے لگاتار 2 میچز ہارنے کے بعد بالآخر برنلے کو 2-0 سے ہرا دیا۔ وین رونی کی عمدہ کارکردگی کے نتیجے میں ڈی سی یونائیٹڈ نے امریکی فٹ بال لیگ میں اٹلانٹا یونائیٹڈ کو 3-1 سے شکست دے دی۔ رونی نے 1 گول پینلٹی پر کیا، جبکہ 2 گول ان کی کوششوں سے ہوئے۔ انگلینڈ کے اوپننگ بیٹسمین ایلسٹر کک نے بھارت کے خلاف جمعے سے اوول میں شروع ہونے والے 5ویں اور آخری ٹیسٹ میچ کے بعد بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی۔ اسلام آباد میں ہمارے ساتھی نامہ نگار آصف فاروقی سے میں نے گفتگو کی ہے کہ یہ بحریہ کی جو جنگی مشقیں تھیں ان میں بحریہ کا ہیلی کاپٹر گر کر کیسے تباہ ہوا۔ سربین کا نصف آیا، اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے۔ خبروں کی ذمہ داری ناظر ظفر کی ہے، لیکن اس کے بعد میں آصف فاروقی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں گا۔
میانمار کی ایک عدالت نے روہنگیا قتل عام کے حوالے سے جانچ کرنے والے رویٹرز کے 2 صحافیوں کو 7 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ ان پر ملکی رازوں سے متعلق قانون کی خلاف ورزی کا الزام لگایا گیا تھا۔ چین کی دارالحکومت بیجنگ میں ہونے والے چین افریقہ اجلاس کے آغاز میں چین کے صدر شی جن پنگ نے افریقہ کے لیے $60 ارب کے اضافی قرضوں کا اعلان کیا ہے۔ برازیل کے شہر ریو دی جنیرو میں قائم ملک کے قدیم ترین سائنسی ادارے نیشنل میوزیم آگ بھڑکنے کے بعد تقریباً تباہ ہو گیا ہے۔ حکام نے فنڈنگ کی کمی کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع مستونگ میں بم کے دھماکے میں ایک اسکول ٹیچر ہلاک جبکہ ان کا بیٹا زخمی ہوا ہے۔ تھائی لینڈ میں پولیس کے مرکزی تربیتی ادارے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگلے سال سے ادارے میں خواتین کو بھرتی نہیں کیا جائے گا، جس کے بعد سے انسانی حقوق کے کارکن اس پر تنقید کر رہے ہیں۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ کے لیے ناز ظفر نے پیش کیا۔ پاکستانی بحریہ کی حالیہ جنگی مشقوں میں جو اسی ہفتے ہوئی ہیں، اس کا ایک ہیلی کاپٹر بحری جہاز سے اپنے پر ٹکرائے جانے کے سبب گرا اور تباہ ہوا، جانے نقصان بھی ہوا۔ تاہم سرکاری طور پر اس موضوع پر قدرے کم معلومات فراہم کی گئی۔ اسلام آباد میں ہمارے ساتھی آصف فاروقی نے اس سلسلے میں معلومات یکجا کی ہیں۔
یہ پاکستانی بحریہ کی سالانہ مشقیں ہیں جو پاکستانی سمندری حدود میں ہو رہی تھیں کافی روز سے، اور جمعرات کے روز یہ حادثہ ہوا ہے۔ ہوا یہ کہ ایک سی کنگ نامی ہیلی کاپٹر جو ہے اس نے پی این ایس ذوالفقار نامی جنگی بحری جہاز پر سے کچھ لوگوں کو ایویکیویٹ کرنا تھا، یعنی ان کو وہاں سے نکالنا تھا۔ تو یہ جب ہیلی کاپٹر جو ہے اس بحری جہاز کے قریب ہوا تو وہاں پہ اس نے بیلنس جو ہے اس کا شاید کھو دیا اس نے، اور اس کے جو پر ہیں پہلے پچھلے والے پر بحری جہاز سے ٹکرائے اور پھر دوسرے پر ٹکرائے اور پھر پورا ہیلی کاپٹر اس کے ساتھ ٹکرا گیا۔ آئی ایس پی آر یعنی جو فوجی ترجمان ہیں انہوں نے تصدیق کی ہے کہ ایسا حادثہ ہوا ہے، لیکن انہوں نے اس میں صرف ایک ہلاکت کی تصدیق کی ہے، جبکہ ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس ہیلی کاپٹر پہ 7 لوگ سوار تھے جن میں سے پائلٹ اور 3 دوسرے لوگ ہلاک ہوئے ہیں اور باقی اس کے جو معاون پائلٹ اور 2 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں۔
تو اس کی ظاہر ہے تحقیقات ہو رہی ہوں گی، جمعرات سے لے کر کے اب تک کوئی بات واضح طور پر سامنے آئی؟ تحقیقات کس مرحلے میں؟
دیکھیے ابھی تک جو فوجی ترجمان ہیں اور فوج نیوی بھی جو ہے وہ اس پہ معاملے کو کچھ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے بارے میں کچھ زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہی، اس کی تفصیل بھی زیادہ نہیں بتائی جا رہی، لیکن ہمارے اصرار پر انہوں نے بتایا ہے کہ جو اسی کمانڈر جو اسی مشقوں کے جو سربراہ تھے، فلیٹ کمانڈر جن کو کہا جاتا ہے، وہ ان کے نیچے یہ تحقیقات شروع ہوئی ہیں، انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے اور یہ اس معاملے کو نیوی میں بہت ان کا یہ کہنا ہے کہ سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے، کیونکہ بہت سنگین واقعہ ہے یہ جس میں جانے بھی گئی ہیں، اور مشقوں کے دوران ایسا چھوٹے موٹے حادثات تو ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ بہت سنگین نوعیت کا واقعہ ہے جس کی جو ہے وہ تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں، لیکن ابھی یہ کیوں پیش آیا اور اس کی کیا وجہ بنی یہ اس بارے میں تو کچھ زیادہ نہیں بتایا گیا، لیکن نیوی اس کو ایک حادثے کے طور پر ہی لے رہی ہے۔
لیکن آصف فاروقی، کس قدر اہم ہے یہ واقعہ، اور آج سے پہلے کیا اس قسم کے خواہ سیکنگ ہو یا کوئی اور ہیلی کاپٹر ہو یا کوئی طیارہ ہو اور بحریہ کے ساتھ ایسی مشقوں میں کیا کبھی ایسے حادثے کا شکار ہوا ہے؟
دیکھیے شفیع، جنگی جو مشقیں ہوتی ہیں ان کو بہت قریب سے قریب تر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اصل صورتحال سے، تو اس دوران حادثات جو ہیں وہ رول آؤٹ نہیں کیے جاتے، حادثات ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں ایک نیوی کے افسر سے میری بات ہوئی تھی، ان کا یہ کہنا تھا یہ بہت سنگین معاملہ ہے، اس میں جانے گئی ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی فیلئر ہوا ہے۔ اب وہ اکوپمنٹ کا فیلئر ہے یا انسانی غلطی ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، اس کی جانچ ہونا بہت ضروری ہے، اور اسی لیے ایک بہت اعلیٰ سطحی کمیٹی بنائی گئی ہے جو کہ اس کی مکمل تحقیقات کرے گی۔ لیکن یہاں پہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ذوالفقار نامی بحری جہاز ہے، یہ وہی بحری جہاز ہے جس پر 2014 میں شدت پسندوں نے حملہ کر کے اس کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی تھی، اور بعد میں پھر یہ پتہ چلا تھا تفتیش کے دوران کہ ان شدت پسندوں کا تعلق القاعدہ نامی شدت پسند تنظیم سے تھا، اور وہ اس بحری جہاز کو بحیرہ عرب میں جو امریکی بحری بیڑا تھا اس کو پر حملہ کرنا چاہتے تھے اس جہاز کو استعمال کر کے۔ تو اس معاملے کا اس سے کوئی براہ راست تعلق بظاہر نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ ریکارڈ پہ یہ چیز موجود ہے۔ तो अभी तक ऐसे कोई शवाहद नहीं मिले कि ये सबोताश है या कोई और मामला है इसमें, लेकिन ये बैकग्राउंड बहरहाल मौजूद है।
اسلام آباد سے یہ تھے ہمارے نامہ نگار آصف فاروقی۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع مستون میں بم دھماکے کے ایک واقعے میں ایک اسکول ٹیچر ہلاک جبکہ ان کا بیٹا زخمی ہوا ہے۔ مقامی حکام کے بقول یہ واقعہ ایک قبرستان میں اس وقت پیش آیا جب اسکول ٹیچر اپنے بیٹے کے ہمراہ اپنے بھائی کی قبر پہ فاتحہ خوانی کے لیے وہاں موجود تھے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
ٹیچر کی ہلاکت کا واقعہ ضلع مستون کے علاقے کنڈاؤ تیری میں پیش آیا۔ مستونگ میں انتظامیہ کے اہلکار نے بتایا کہ اس علاقے میں ایک قبر کے ساتھ نامعلوم افراد نے دھماکہ خیز مواد نصب کیا تھا۔ یہ قبر ضلع مستونگ سے تعلق رکھنے والے سرکاری اسکول میں پڑھانے والے ایک ٹیچر عبد الرؤف کے بھائی کی تھی۔ اسکول ٹیچر کے بھائی کو گزشتہ عید کے روز نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ہلاک کیا تھا۔ اہلکار کا کہنا تھا کہ عبد الرؤف قبرستان میں اپنے بھائی کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے گئے تھے۔ اسکول ٹیچر کا ایک نوجوان بیٹا بھی ان کے ہمراہ تھا۔ اہلکار نے بتایا کہ اسکول ٹیچر کے بھائی کی قبر پر ایک جھنڈی لگی تھی۔ اہلکار کے مطابق جب انہوں نے اس جھنڈی کو نکالنے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ زوردار دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے کے نتیجے میں ٹیچر موقع پر ہلاک اور ان کا بیٹا شدید زخمی ہوا۔ بلوچستان میں حالات کی خرابی کے بعد سے بم دھماکوں اور تشدد کے دیگر واقعات میں اب تک لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہلاک اور زخمی ہوئی ہے، لیکن کسی قبر کے ساتھ بم نصب کرنے کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے حوالے سے اہلکار نے بتایا کہ دھماکہ خیز مواد شاید اس لکڑی کے ساتھ نصب کیا گیا تھا جس پر جھنڈی لگی تھی۔ اس واقعے کی ذمہ داری تاحال کسی نے قبول نہیں کی ہے اور نہ ہی اس کے محرکات معلوم ہو سکے ہیں۔ مستونگ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے جنوب میں اندازم 45 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس ضلع میں گزشتہ 2 سے 3 ہفتوں کے دوران بم دھماکے کا یہ تیسرا واقعہ تھا۔ اس سے قبل بم دھماکوں کے 2 واقعات میں سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا تھا، جن میں 5 سے زائد اہلکار زخمی ہوئے تھے، جبکہ 13 جولائی کو اسی ضلع کے علاقے درینگڑ میں ایک خودکش حملے میں 150 سے زائد افراد ہلاک اور بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے تھے۔ بلوچستان کے دیگر علاقوں کی طرح ضلع مستونگ میں بھی بدامنی کے واقعات کا سلسلہ سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں شروع ہوا تھا، لیکن حکام کا کہنا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں اب اس علاقے میں حالات میں بہتری آئی ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اس سال اب تک بحیرہ روم عبور کر کے یورپ آنے والے 1600 پناہ گزین ڈوب کر ہلاک ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کا ادارہ براہ پناہ گزین ایسے اقدامات کرنے پر زور دے رہا ہے کہ یہ لوگ اپنی جانیں خطرے میں نہ ڈالیں، ہلاک نہ ہو، لیکن یورپی حکومتیں ان راستوں کو بند کرنا چاہتی ہیں جہاں سے گزر کر یہ پناہ گزین یورپ پہنچتے ہیں۔ ول ہیٹن کی رپورٹ، فراز ہاشمی کی زبانی۔
شامی پناہ گزین بچے اعلان کردی کو سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہوئے 3 سال بیت گئے۔ ان کی ہلاکت سے یورپ میں پناہ گزینوں کے لیے جو ہمدردی کے جذبات پیدا ہوئے تھے اب ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ اس کے برعکس امیگریشن مخالف حکومتیں ان راستوں کو بند کرنا چاہتی ہیں جہاں سے گزر کر پناہ گزین یورپ پہنچتے ہیں۔ یورپ پہنچنے والوں کی تعداد تو کم ہو گئی ہے، لیکن اس کوشش میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے پناہ گزین کا کہنا ہے کہ اس سال اب تک 1600 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس نے اس سلسلے میں اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
ہم زور دے رہے ہیں خاص طور پر یورپی حکومتوں پر کہ وہ ایک ایسا نظام بنائیں کہ پناہ گزینوں کی کشتیاں منظم طریقے سے کچھ بندرگاہوں پہ لائی جا سکیں اور جہاں ان پناہ گزینوں کو قانونی طریقے سے پناہ دینے کے لیے کاؤنٹرز بنائے جائیں۔
یہ کہنا بہت آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل۔ 2 ماہ قبل یورپی یونین کے رہنما ایک معاہدے پر پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے، لیکن کئی حکومتیں اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار نہیں تھیں۔ وہ اپنی سرزمین پر پناہ گزینوں کے لیے اس طرح کی سہولیات فراہم نہیں کرنا چاہتی۔ یو این ایس سی آر کا کہنا ہے کہ سمندر پار کرنے والے افراد کی تعداد کو کم کرنے کے بجائے ان لوگوں کو ایسے متبادل قانونی راستے فراہم کیے جائیں کہ وہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، لیکن یورپ میں یہ بات کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔
ولیتن کی رپورٹ فراز ہاشمی کی زبانی. گلگت بلتستان کے علاقے سکردو کے سرد صحرا میں 3 روزہ جیپ ریلی منعقد کی گئی, جس میں ملک بھر سے مہم جو ڈرائیورز نے شرکت کی. ریلی کو گلگت بلتستان میں سیاحت کے فروغ کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا جاتا ہے. ہماری ساتھی فرحت جاوید نے یہ ریلی دیکھی اور اس سے متعلقہ دیگر موضوعات پر اور متعلق افراد سے بات بھی کی.
بلند و بالا پہاڑوں کے بیچ سرفرنگا کے سرد صحرا میں یہ ڈرائیورز اپنی مہارت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ دھول اڑاتی گاڑیاں کم سے کم وقت میں فنشنگ لائن تک پہنچنے کی کوشش میں ہیں. 7,000 فٹ سے زائد بلندی پر ریت, ٹیلوں اور خطرناک موڑوں پر مشتمل 40 کلومیٹر طویل اس ٹریک پر گاڑی چلانے کا تجربہ منفرد بھی ہے اور خطرناک بھی. جیپ ریلی میں 9 مختلف کیٹیگریز میں ملک بھر سے 90 سے زائد ڈرائیورز نے حصہ لیا, جن میں صرف 3 خواتین ہیں.
مطلب اگر ریسنگ دیکھی جائے تو اتنی ایزی نہیں ہے, تو یہ تھرل اور ایڈونچر اس نے مجھے اٹریکٹ کیا تو میں یہاں پر آئی ہوں. اور میں نے اس لیے پارٹیسپیٹ کیا کہ میں نے دیکھا کہ پاکستان میں یہاں پہ نا بہت کم ہے, لائک لیڈیز نہیں کرتی یہاں پہ یہ ریسنگ وغیرہ. تو میں چاہتی ہوں کہ مطلب ایز اے فیمیل ڈرائیور میں اس چیز کو پروموٹ کروں.
اس ریس کے لیے تیار کی گئی گاڑیاں ملک کے مختلف حصوں سے یہاں ٹرانسپورٹ کی جاتی ہیں, لیکن بلندی ڈرائیورز کے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں.
چیلنجنگ تو بہت زیادہ ہے, بیکاز اس میں آپ کی گاڑی, کیونکہ ون آف دا ورلڈ ہائیسٹ کولڈ ڈیزرٹ, تو گاڑی کی جو ہے نا پاور کم ہو جاتی ہے, بیکاز آکسیجن جو ہے وہ کم ہے وہاں پہ. تو چیلنجنگ تو ہے.
3, 2, 1 گو.
سرفرنگا کے اس سرد صحرا میں اس ریلی کے انعقاد کی وجہ سے نہ صرف ملک بھر سے ڈرائیورز یہاں پہنچے ہیں بلکہ سیاحوں کی ایک بڑی تعداد بھی اس ایونٹ کو دیکھنے کے لیے یہاں آئی ہے. مقامی افراد کا کہنا ہے کہ اس سے سیاحوں کو تفریح کا ایک موقع تو ملا ہی, لیکن گلگت بلتستان کی سیاحت سے جڑی معیشت میں بہتری کے لیے اس ریلی کو ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے.
گلگت بلتستان پاکستان کے شمال میں خوبصورت ترین علاقوں میں سے ایک ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق یہاں 2017 میں 10 لاکھ سے زائد ملکی اور غیر ملکی سیاح پہنچے, جس سے کروڑوں روپے کا زر مبادلہ حاصل ہوا.
This is heaven, you know, the mountains, the people, life is good in Pakistan.
پورے پاکستان میں جو امن جو آیا نا, اس وجہ سے اس کا پازیٹو اثر ہمارے پاکستان میں پڑ گیا ہے. لوگ لوکل سے لے کر فارن تو تھوڑا کم آ رہا ہے, لوکل جو پورے پاکستان کے لیول سے بہت اچھے جو ہے نا سیاح پاکستان پاکستان کی طرف رخ کر رہے ہیں.
مقامی افراد کا کہنا ہے کہ جیپ ریلی جیسے مقابلوں کا انعقاد سیاحت کے فروغ میں مددگار تو ہے, تاہم ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کو راغب کرنے کے لیے مزید اقدامات کی بھی ضرورت ہے. فرحت جاوید, بی بی سی نیوز, اسلام آباد.
اسی رپورٹ کے تناظر میں میں نے فرحت جاوید سے پوچھا کہ ماحول کس قسم کا تھا.
دنیا میں جو بلند ترین سرد صحرا ہیں ان میں سے ایک سرفرنگا یہاں پاکستان میں واقع ہے, سکردو میں. تو یہاں گزشتہ برس ایک ریلی کا شروع آغاز کیا گیا تھا, اور اس ریلی کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر ٹورزم جو ہے اس کو سپورٹ کیا جائے اور اس کو فروغ دیا جائے. تو اسی مقصد کے لیے اس مرتبہ اس سال دوسری بار یہ ریلی جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا. اس میں جو گلگت بلتستان کی گورنمنٹ ہے وہ بھی اس کے آرگنائزرز میں شامل تھی, جبکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اسپانسرز تھے. تو ایک اوور آل یہاں کا جو یہاں جو ٹوریزم ہے, جو سیاحت ہے, اس کے فروغ کے لیے اس ریلی کا انعقاد کیا گیا تھا.
چلے ہو گئی بات, آپ نے کوزے میں دریا کو بند کر دیا. اصل مقصد جو تھا اس جیپ ریلی کا اور جو مطمع نظر تھا وہ پورا ہو گیا؟
بڑی حد تک ہوا ہے. جو سیاحوں کو ان کو اس طرف کھینچنا یہ ایک مقصد تھا, اور یہ کسی حد تک پورا اس لیے بھی ہو گیا کہ نہ صرف یہ کہ جو پارٹیسپینٹس یہاں پہنچے بلکہ ان کے ساتھ بہت سارے لوگ اور تھے, میڈیا تھا, اور بہت سے فورنرز تھے جو یہاں پر آئے اور وہ یہاں پہ رہے, اور اس سے یہاں پہ بہت بوسٹ ملا بیسیکلی ہوٹلنگ کو اور باقی جو اکانومی ہے.
یہ ہو گیا. لیکن جب جب سیاح آتا ہے مقامی آبادی کے لیے خطرہ مول لے کر کے آتا ہے. جب جب سیاح آتے ہیں مقامی لوگوں کے اندیشے اور خدشات جو ہیں بڑھتے چلے آتے ہیں. لوگوں سے بات ہوئی, انہوں نے کبھی اس سلسلے میں کچھ کہا کہ انہیں کیا خدشہ ہے, انہیں کیا اندیشے؟
اشرفی, میں گلگت بلتستان کے حوالے سے اور خاص طور پہ سکردو اور ہنزا اور اس طرف کے جو علاقے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت پرامن علاقے ہیں, بہت پیسفل ریجن ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو لوگ ہیں وہ بہت پیسفل ہیں. یہاں پہ کرائم ریٹ جو ہے یہاں سکردو میں, ہنزا میں, وہ صفر ہے. तो लोग जो हैं वो बहुत इनकरेज करते हैं इस चीज़ को कि टूरिस्ट उनके पास आएं। यही वजह है कि यहाँ पे जो टूरिस्ट आता है वो भी बहुत खुश होता है, हम बहुत से सयाहों से भी मिले, लेकिन जो मुकामी लोग हैं वो भी बहुत खुश हैं क्योंकि उनका रोजगार इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो जब वो सयाह यहाँ देखते हैं तो वो खुशी का इजहार करते हैं और वो बहुत सपोर्टिव होते हैं उन सयाहों के लिए। तो ऐसा नहीं है कि उनके माथे पे बल पड़ते हों सयाहों को देखकर, तो एक बड़ा अच्छा और बड़ा पॉजिटिव किस्म का एटमॉस्फेयर रहता है क्योंकि इससे उन्हीं का बिजनेस बढ़ रहा होता है।
स्कर्दो में जीप रैली जिसका दूसरा साल था, हमारी साथी फरहत जावेद ने मंजर इसका बयान किया। रहा हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर एक बहुत खूबसूरत सा वीडियो भी तो लगा है। खूबसूरत मैंने कसदन कहा, अमदन कहा, जानबूझ कर कहा। जाएँ जरा जा कर के देखें, न सिर्फ स्कर्दो वैली नज़र आ रही है बल्कि जो जीप रैली हुई एक जगह वैली, और वो रैली थी वहाँ पर, उसका बहुत खूबसूरत मंजर बयान किया गया वीडियो में। आपने ये टेक्निक देखी, हम अपने टेलीविज़न के ऊपर प्रोग्राम पेश करते हैं उसके ना छोटे छोटे पैकेजेस होते हैं, उनका हवाल रेडियो के सरबीन में आता है, फिर यही जो पैकेज होता है टीवी का वो वहाँ लगा दिया जाता है ताकि जो लोग महरूम रह गए हों, वक्त की मसरूफियत है, नहीं देख पाए, कम से कम वो उसका खुलासा और अच्छी अच्छी बातें तो देख लिया करें। उन्हीं अच्छी बातों में से, उन्हीं अच्छे वीडियोस में से ये एक वीडियो है। रेत में गाड़ी पर काबू रखना काफ़ी मुश्किल काम है, इसका उनवान है। bbcurdu.com पर जाएँ, वहाँ आपको यह मिलेगा। हालात हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
अपनी राय का इजहार करें।
रियासती कामों के ऊपर तनकीद अगर मुल्क के लोग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा।
बात करें सियासत पर।
ट्रंप आएंगे हेल्दी, आम पाकिस्तानी की सेहत पर या उसके हालात पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आपके या आपके इलाके में कोई मसाइल हैं तो उनका भी जिक्र करें।
हमारे मुल्क के हुक्मरानों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि देहातियों पर भी खुसूसी तवज्जो।
आपकी कॉल्स सैरबीन में हर जुमेरात को प्रोग्राम आपकी बात में नशर की जाएंगी। नंबर है 0800-222-75। याद रखिएगा, मोबाइल से ये कॉल मुफ्त नहीं होगी और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले सामीन हमें इस नंबर पर फोन कर सकते हैं 0092-5126-11139। वाज़े रहे, ये नंबर टोल फ्री नहीं है।
भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में आम शहरियों की हलाकतों में चंद रोज़ तातुल के बाद आज फिर एक बार मुसल्लह तसादुम के दौरान अवामी मुजाहिरीन पर फोर्सेस की फायरिंग से एक नौजवान हलाक और दो शदीद जख्मी हुए हैं। हाल अहवाल और तफसील के साथ श्रीनगर से रियाज मसरूर।
भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में कल रात से ही जनूबी ज़िला पुलवामा के दर्जन भर देहात का मुहासरा किया गया, जिसके बाद आज सुबह मुसल्लह अस्करियत पसंदों और भारतीय फोर्सेज के दरमियान तसादुम हुआ। ज़िला के गूसू गांव में हुए तसादुम के दौरान बड़ी तादाद में मकामी लोगों ने तसादुम की जगह के करीब आकर मुजाहरे किए। मुजाहरीन पर काबू पाने के लिए फोर्सेज ने आहनी छर्रे फायर किए और रास्त फायरिंग की, जिसमें तीन नौजवान जख्मी हो गए। तहम अस्पताल पहुँचते ही इनमें से एक नौजवान फयाज वानी की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने अस्पताल में भी मुजाहरे किए। गुज़श्ता दो बरस से फौजी ऑपरेशनों के दौरान आम शहरियों की हलाकतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। भारत की वजारत दाखिला की एक रिपोर्ट के मुताबिक शहरी हलाकतों में 2013 के मुकाबले 150% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मकामी पुलिस की एक रिपोर्ट में भी कहा गया है कि ऐसी हलाकतों से मजीद नौजवान मुसलह तशद्दुद की तरफ माइल हो जाते हैं। काबिल जिक्र है कि इंतहाई कशीदा हालात के बीच पंचायती इंतखाबात और इसके बाद आम इंतखाबात के इनेकाद की खातिर माहौल साजी के तौर पर गवर्नर इंतजामिया ने सिक्योरिटी इदारों पर जोर दिया था कि मुसलह अस्करियत पसंद के खिलाफ ऑपरेशनों के दौरान आम शहरियों की हलाकतों का सिलसिला बंद किया जाए। गुज़श्ता एक हफ्ते से यह सिलसिला यूं तो थम गया था, लेकिन आज पुलवामा की वारदात ने हालात को फिर से कशीदा कर दिया। दरअसल अस्करियत पसंदों के घरों में रात के दौरान दाखिल होकर वहां तोड़फोड़ करने और अहलखाना को हरासा करने के वाकयात ने भी तशवीशनाक रुख इख्तियार कर लिया। गुज़श्ता दिनों हिजबुल मुजाहिदीन के आला कमांडर रियाज नायकू के वालिद की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अहलकारों और अफसरों के 11 करीबी रिश्तेदार अगवा कर लिए गए। मिस्टर नायकू की रिहाई के बाद अस्करियत पसंदों ने भी मगवी अफराद को रिहा किया। मुबसरीन कहते हैं कि पंचायती इंतखाबात का ऐलान करके गवर्नर इंतजामिया ने बदमनी के मजीद दरवाजे खोल दिए हैं। ताहम पुलिस के सरबरा शेषपाल वैद का कहना है कि नौजवानों की तवानाई को मस्बत रुख देने की कोशिशें की जा रही हैं। रियाज मसरूर, बीबीसी श्रीनगर।
کراچی میں سابق صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کے خون کے لیبارٹری ٹیسٹ میں الکوہل کے شواہد نہیں ملے. مقامی عدالت نے گرفتار تین ملازمین کی درخواست سے ضمانت منظور کر لی. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے سنیچر کو ہسپتال میں شرجیل انعام میمن کے کمرے پر چھاپہ مار کر شراب کی دو بوتلیں برامد کی تھیں. تفصیل کے ساتھ کراچی سے ریاض سہیل.
کراچی کے معتبر ادارے آغا خان یونیورسٹی کی لیبارٹری سے خون کا ٹیسٹ کرایا گیا. رپورٹ کے مطابق یکم سپٹمبر کو دن 12 بجے یہ ٹیسٹ لیا گیا تھا اور 24 گھنٹے کے بعد اس کا نتیجہ تیار کیا گیا جس کے تحت خون سے الکوہل کا عنصر برآمد نہیں ہوا. دوسری جانب جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت نے شرجیل انعام میمن کے تین ملازمین کی ضمانت منظور کر لی ہے. عدالت نے گرفتار ملزموں شکر الدین، محمد جام اور محمد مشتاق علی کی ضمانت منظور کرتے ہوئے ان کے ریلیز آرڈر بھی جاری کر دیے. شرجیل میمن اور ان کے تین ملازمین کے خلاف سینٹر جیل کے سپرنٹینڈنٹ مجاہد خان کی مدیت میں انسداد منشیات ایکٹ کے تحت بورڈ بیسن تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا تھا. واضح رہے کہ سنیچر کو سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران چیف جسٹس ثاقب نثار اچانک ہسپتالوں کے دوروں پر روانہ ہو گئے. جسٹس ثاقب نثار نے کراچی کے تین ہسپتالوں کا دورہ کیا. پہلے وہ ڈاکٹر عاصم کے نجی اسپتال پہنچے جہاں سابق وزیر اور رکن سندھ اسمبلی شرجیل انعام میمن زیر علاج تھے. وہ صرف وہاں زیر علاج شرجیل میمن کے کمرے میں گئے. انہوں نے شرجیل میمن سے انتہائی مختصر ملاقات کی. اس موقع پر وہاں انہوں نے شراب کی بوتلیں، سگریٹ کے پیکٹ اور دیگر منشیات بھی لیں جن کی انہوں نے خود تصاویر لیں. نجی اسپتال کے بعد چیف جسٹس نے جناح اسپتال اور این آئی سی ڈی وی میں بھی چھاپے مارے جہاں انور مجید اور حسین لوائی زیر علاج ہیں. چیف جسٹس نے اومنی گروپ کے سربراہ انور مجید کے کمرے میں مختلف اشیاء کا جائزہ لیا اور ریکارڈ بھی تحویل میں لے لیا. ہسپتالوں میں چھاپے کے بعد چیف جسٹس کراچی رجسٹری واپس پہنچے جہاں انہوں نے اٹارنی جنرل آف پاکستان انور منصور کو مخاطب ہوتے کہا کہ آپ نے بہت اچھے کام کیے مگر یہ دیکھیں ذرا اس طرف بھی دواجند ہیں. شرجیل میمن کے کمرے سے تین شراب کی بوتلیں ملیں. جب شرجیل سے پوچھا تو کہا کہ یہ میری نہیں. چیف جسٹس کے چھاپے کے بعد ضیاء الدین ہسپتال میں شرجیل میمن کا کمرہ سیل کر دیا گیا. شرجیل میمن کو ہسپتال سے جیل منتقل کر دیا گیا. بعد میں شرجیل میمن اور ان کے تین ملازمین کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ناصر شاہ نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ کمرے میں شہد اور زیتون کا تیل موجود تھا. حال ہی میں شرجیل انعام میمن کی سرجری کی گئی تھی. انہیں مزید سرجری کی ضرورت ہے. اس کے باوجود انہیں جیل منتقل کیا گیا ہے. پیپلز پارٹی کے سربراہ آصف علی زرداری نے بھی چیف جسٹس ثاقب نثار کے اس چھاپے پر تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ اب چیف جسٹس ہسپتالوں پہ چھاپے مار رہے ہیں. بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جسٹس ثاقب نثار نے کہا تھا کہ وہ ہسپتال نہیں سب جیل کے معائنے پر گئے تھے. ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی.
دنیا کے عجوبوں میں سے ایک اور محبت کی علامت تاج محل کو خطرہ ہے. ایسا خطرہ کہ بھارتی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یا تو اس کی حالت اظہار پہ رحم کریں یا اسے گرا دیں. وجہ تسمیہ اور تفصیل کے ساتھ وہاں سے سلمان راوی.
دنیا میں فن تعمیر کا بے مثال نمونہ تاج محل. ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں لوگ اس خوبصورت عمارت کی ایک جھلک دیکھنے آتے ہیں. کہتے ہیں کہ دنیا میں صرف دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جنہوں نے تاج محل کو دیکھا ہے اور دوسرے وہ جنہوں نے نہیں دیکھا. لیکن اب تاج محل کا بے مثال حسن پھیکا پڑتا جا رہا ہے. انسانی ہنر کا یہ نمونہ اب اپنے وجود کی لڑائی لڑ رہا ہے.
سب سے بڑا کامن سینسیکل پروجیکٹ یہی ہے، پانی کو روک لو بھیا کہیں پر آگے. یہ تاج محل کا جو ویٹ ہے اتنا زیادہ ہے، اس کا ڈوم یہ 12,500 ٹن کا ہے. اس کو بٹریس کرنے کے لیے اس میں پانی پورا ٹائم بھرا رہنا چاہیے، نہیں تو کبھی بھی ٹلٹ ہو سکتا ہے یا سنک ہو سکتا ہے.
دھول دھواں، کل کارخانوں کا ملبا اور یمنا ندی کے نالے میں تبدیل ہو جانے کی وجہ سے اس عمارت کا رنگ بھی پھیکا پڑنے لگا ہے اور بنیاد بھی کمزور ہو رہی ہے. عمارت کو خطرہ اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ سپریم کورٹ کو مداخلت کرنی پڑی. عدالت کا کہنا ہے کہ یا تو تاج محل کو بچایا جائے یا پھر اسے گرا دیا جائے.
ہماری ٹیمیں کوشش کرتی ہیں کہ لوگ کوڑا نہ جلائیں اور کوئلے کی جگہ گیس کا استعمال کریں. ہم صفائی کے لیے بھی مشینوں کا استعمال کر رہے ہیں. یہ ایک ہیریٹیج سٹی ہے اور اسے صاف ستھرا ہونا چاہیے.
لیکن ماہرین سرکاری دعووں کو ناقابل عمل مانتے ہیں.
اسمارٹ سٹی بنانا ہے، ارے ہیریٹیج سٹی کو کیا اسمارٹ بناؤ گے؟ ہیریٹیج کو بتاؤ، ہیریٹیج سٹی گھوشت کرو، ایوری تھنگ ایلس ول فال ان پلیس.
دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک تاج محل کی نیو کنوؤں پر اور لکڑی پر ٹکی ہوئی ہے جو اس عمارت کو کھڑا کیے ہوئے ہے، یعنی کہ اس عمارت کے لیے پانی بے حد ضروری ہے۔ یہ کچھ ہی دن ہے جب جمنا اتنے بہاؤ میں ہے، یہ پانی جب نیچے چلا جائے گا تو جمنا ایک بار پھر سے نالے میں تبدیل ہو جائے گی۔ آگرہ اور خاص طور پر تاج محل پر انحصار کرنے والے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ عمارت 400 سال پہلے جس طرح بنائی گئی تھی اسی طرز پر اسے بچایا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شہنشاہ نے بنوا کر حسین تاج محل ساری دنیا کو محبت کی نشانی دی ہے، لیکن یہ نشانی خطرے میں بھی ہے اور اسے بچانے کے لیے وقت بھی نکلتا جا رہا ہے۔ خطرہ یہ ہے کہ عظیم الشان عمارت کہیں صرف یادوں میں ہی کھو کر نہ رہ جائے۔ سلمان راوی، بی بی سی نیوز، آگرہ۔
پاکستان میں جب سے وزیر اطلاعات فواد چودھری نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعظم عمران خان اپنے دفتر آنے جانے کے لیے جو ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہیں اس کی پرواز پر تقریباً 55 روپے فی کلومیٹر لاگت آتی ہے، قصہ بھارت میں بھی پہنچا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ احوال کے ساتھ دلی سے سہیل حلیم۔
انڈیا اور پاکستان میں آپ چاہے مہنگی سے مہنگی گاڑی خریدنے جائیں یا آپ کی نظر چاند ستاروں پر ہو، ذہن میں پہلا سوال یہی آتا ہے کہ ایوریج کتنا دیتی ہے۔ بس ہم ایسے ہی ہیں، انڈیا میں آج بھی آٹومیٹک ٹرانسمیشن والی گاڑیاں زیادہ نہیں بکتی کیونکہ عام طور پر لوگ مانتے ہیں کہ وہ تیل پیتی ہیں۔ اس لیے جب عمران خان نے گھر سے دفتر آنے کے لیے ہیلی کاپٹر استعمال کیا تو ہنگامہ ہونا ہی تھا، لیکن ہونا نہیں چاہیے تھا کیونکہ 55 روپے کلو میٹر لاگت اتنی کم بھی نہیں جتنا کہ کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ اگر آزادانہ سروے کرایا جائے تو معلوم ہوگا کہ اعتراض کرنے والے زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اپنے ہیلی کاپٹر ہیں ہی نہیں، لیکن انہیں اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ ڈرائیونگ کی اچھی عادتوں اور بہتر ٹیکنالوجی کے استعمال سے ایوریج پلک جھپکتے ہی بڑھایا جا سکتا ہے، اور یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ انڈیا نے جب ستمبر 2014 میں مریخ پر خلائی جہاز منگل یان بھیجا تھا تو وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنا 56 انچ کا سینہ ٹھوک کر یہ اعلان کیا تھا کہ اس مشن پر فی کلومیٹر آٹو رکشہ کے کرائے سے بھی کم لاگت آئی ہے۔ نریندر مودی نے کہا تھا کہ احمد آباد میں آٹو والے 1 کلومیٹر کا 10 روپے کرایہ لیتے ہیں اور منگل یان پر صرف 7 روپے فی کلومیٹر لاگت آئی ہے۔ انہوں نے یہ بات امریکہ میں بھی دہرائی تو ناسا کے بڑے بڑے سائنسدانوں نے سر کھجاتے ہوئے سوچا تو ہوگا کہ واقعی خلائی جہاز ہی بھیجا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آٹو رکشہ ہی بھیج دیا ہو۔ جنوب ایشیا میں جگاڑ بہت چلتا ہے۔ ناسا میں اگر کسی کو اس وقت ایسا لگا ہو تو پھر وہ آٹو رکشہ چلانے والے کچھ لوگوں کا مزاج ٹھیک سے نہیں سمجھتے۔ آٹو رکشہ والے اکثر ہی اس جگہ جانے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں جہاں آپ کو جانا نہ ہو۔ آپ ان سے اگر کہیں کہ بھائی مریخ جانا ہے، چلو گے کیا؟ تو اس جواب کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ میں تو چاند کی طرف جا رہا ہوں، وہاں چھوڑ سکتا ہوں، وہاں سے آگے دوسرا آٹو لے لینا۔ اب ذہن میں یہ خیال بھی آیا ہے کہ پاکستان کی طرح انڈیا میں بھی وزیر اعظم کے دعوے کو کیوں چیلنج نہیں کیا گیا۔ مریخ تک کا سفر 65 کروڑ کلو میٹر کا ہے، اگر کسی آٹو والے سے تھوڑی بھی سودے بازی کی جاتی تو شاید 5 روپے کلو میٹر میں بھی مان جاتا، اور حکومت کم سے کم 130 کروڑ روپے بچا سکتی تھی، جسے اب سرکاری خزانے کا نقصان ہی مانا جانا چاہیے۔ لیکن حکومت کا شاید جواب ہوتا کہ ہم نے تو ٹینڈر نکالے تھے، کئی آٹو والوں سے بات کی، سب نے یہی کہا کہ وہاں سے خالی واپس آنا پڑتا ہے، گھنٹوں انتظار کرو، لیکن سواری کہاں ملتی ہے۔ بہرحال پاکستان میں بحث اس بات پر ہونی چاہیے کہ اگر انڈیا مریخ تک مشن 7 روپے فی کلومیٹر میں بھیج سکتا ہے تو عمران خان کی پرواز پر تقریباً 4 گنا لاگت کیوں آ رہی ہے۔ آپ نے شاید اس امیر آدمی کے بارے میں سنا ہو جو ایک بڑے برانڈ کی مہنگی گاڑی خرید کر لایا جو جدید ترین ٹیکنالوجی سے آراستہ تھی۔ 6 مہینے تک تو گاڑی جم کر چلی، پھر ایک دن اچانک راستے میں رک گئی۔ مسئلہ ڈرائیور کی سمجھ میں نہیں آیا تو کمپنی کے انجینئروں کو بلایا گیا۔ انہوں نے گاڑی چیک کی اور معصومیت سے بولے کہ سر کوئی خاص بات نہیں ہے، اس گاڑی میں ہم انجن لگانا بھول گئے ہیں، آج ہی لگوا دیتے ہیں۔ مالک نے پوچھا کہ پھر گاڑی اتنے دن سے کیسے چل رہی تھی؟ جواب ملا، سر 6 مہینے تو ہماری گاڑیاں ریپوٹیشن یا کمپنی کے نام پر بھی چل جاتی ہیں۔ اب بس 2-3 چیزیں ضرور چیک کی جانی چاہیے۔ عمران خان جو ہیلی کاپٹر استعمال کر رہے ہیں اس میں انجن ہے یا نہیں، اسے خریدے ہوئے 6 مہینے پورے ہو گئے ہیں یا نہیں، اور ہیلی کاپٹر بنانے والی کمپنی وزیر اطلاعات کے دعوے کو اپنے اشتہارات میں استعمال کر رہی ہے یا نہیں۔
یہ تھے سہیل حلیم، سربین ختم، ایڈیٹر تھے اسد علی، پروڈیوسر عمر آفریدی، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سامر صدیق، اور لندن سے کرس گزارس۔ مجھے اجازت دیجیے، آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ نازش ظفر کے ساتھ۔
میانمار کی ایک عدالت نے روہنگیا قتل عام کے حوالے سے جانچ کرنے والے رویٹرز کے 2 صحافیوں کو 7 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ ان پر ملکی رازوں سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی کا الزام لگایا گیا تھا۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں ہونے والے چین افریقہ اجلاس کے آغاز میں چین کے صدر شی جن پنگ نے افریقہ کے لیے $60 ارب کے اضافی قرضوں کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع مستونگ میں بم کے دھماکے میں 1 اسکول ٹیچر ہلاک جبکہ ان کا بیٹا زخمی ہوا ہے۔ تھائی لینڈ میں پولیس کے مرکزی تربیتی ادارے نے فیصلہ کیا ہے کہ اگلے سال سے ادارے میں خواتین کو بھرتی نہیں کیا جائے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے شام کے دورے کے موقع پر ادلیب صوبے میں کارروائی کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہاں شامی حکومت کا کنٹرول بحال ہونا چاہیے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔